أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا اور آپ کے علم میں ہے کہ نور ولایت ٹی وی ماہ محرم کی مناسبت سے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے. نہضت عاشورا، قیام کربلا، امام حسین علیہ السلام کی سیرت، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات اور اس قسم کے مختلف موضوعات جس پر گفتگو ہو چکی ہے. عاشورا کے اندر بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں کہ جس کو ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں رہتا. آج ایک اہم پہلو کو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ عاشورا نے کس طریقے سے کردار ادا کیا دینی مفاہیم کے احیاء میں، کہ اس کے اندر بہت سارے اہم پہلو موجود ہیں جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور اس اہم موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. انتہائی اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اہم پہلو ہے جس پر گفتگو بہت کم ہوئی ہے. پہلا سوال میں آپ سے اس طریقے سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی مفاہیم یا دینی مطالب یا دینی جو ہے وہ مطالب کو عاشورا نے احیاء کیا ہے، تو کیا مطلب ہے احیاء کرنے اور دینی مطالب کو احیاء کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاۃ علی آلہا. میں سب سے پہلے آپ کا اور پوری نور الولایہ ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ناظرین کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کر پاؤں. تو سب سے پہلے جو کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ مفاہیم دینی یا دینی مفاہیم کے احیاء کا کیا مطلب ہے اور عاشورا نے اس احیاء کے اندر جو کردار ادا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو دیکھیں، جب تک پیغمبر اسلام زندہ تھے تو پیغمبر اسلام نے، چونکہ وہ اسلام کو لے کر آئے تھے اور اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایسا دین ہے کہ جو تمام بشریت کے لیے آیا تھا اور دین ہدایت بن کر آیا تھا، تو اس دین ہدایت کے اندر جو ہے بہت ساری قدریں تھیں، بہت سارے مفاہیم تھے، وہ دینی مفاہیم تھے، اسلامی مفاہیم اور اسلامی اقدار تھیں جن کو پیغمبر اسلام نے بیان کیا تھا. جب تک پیغمبر اسلام زندہ تھے تو ظاہر ہے وہ قدریں اور وہ اقدار اور وہ دینی مفاہیم جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام کی رحلت ہوتی ہے تو اس کے بعد در واقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام آیا تھا، جس کا پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا تھا، وہ نظام نبوت کے بعد مکتب تشیع کے مطابق مختلف ادلہ اور دلیلوں کی بنیاد پر وہ نظام امامت ہے جو بشریت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اگر وہی نظام امامت جو ہے وہ نظام نبوت کے بعد باقی رہتا تو یقیناً وہ قدریں جو ہیں وہ بھی باقی رہتی ہیں، وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ ایک روح رکھتی ہیں. لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام کی رحلت ہوتی ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نظام امامت کو لوگوں نے قبول نہ کیا اور اس کے مقابل میں ایک اور نظام جو ہے وہ متعارف کروایا، جس نظام کا نام نظام خلافت ہے، اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر ایک خلیفہ کا انتخاب کیا گیا اور نظام خلافت جو ہے وہ لوگوں کو متعارف کروایا گیا. تو جیسے ہی، ظاہر سی بات ہے، جب آپ اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام لائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ اقدار اور وہ اسلامی اور دینی مفاہیم جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، یا ان کے اندر انحراف آ جائے گا یا اصلاً وہ ناپید ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے یہ نظام خلافت جو ہے وہ چلتا رہا، ظاہر سی بات ہے جب جتنا جتنا وہ دور تشریح سے اور دور عصر پیغمبر کے نزدیک تھا، اس حد تک، کافی حد تک جو ہے وہ اسلامی اقدار بھی باقی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ جتنا جتنا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ نظام خلافت جو ہے وہ دور ہوتا چلا گیا نظام نبوت سے اور رحلت پیغمبر سے، تو اسی طریقے سے ان اسلامی اقدار کے اندر بھی انحراف آتا چلا گیا اور یا بعض جو اقدار ہیں وہ ختم ہو گئی. تو اب ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت جو ہے وہ، جو کہ در واقع جو ہے ایک نظام امامت کا ایک حصہ ہیں، اس نظام کا ایک حصہ ہیں، تو حق تھا کہ وہ آتے اور آ کر ان اسلامی اقدار کو اور ان دینی مفاہیم کو زندہ کرتے، ان کو روح بخشتے۔ تو یہی ہوا کہ جب عاشورہ برپا ہوتی ہے تو اس عاشورہ برپا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسلامی اقدار اور وہ دینی مفاہیم جو ختم ہو چکے ہیں یا ان کے اندر انحراف آ چکا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے یہ بتایا کہ وہ دینی اقدار جو ہیں وہ اسلامی اقدار یہ تھیں، نہ کہ جو جن کے اندر انحراف ہو چکا ہے یا ختم ہو چکی ہے۔
وہ اقدار کے جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کے ساتھ زندہ کی ہیں، ان بعض کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں گے؟
جی جی، جیسے کہ دیکھیں، ایک بہت ہی اسلامی قدر جو ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرنا، یہ ایک بہت بڑی اسلامی قدر ہے، ہر معاشرے کے اندر یہ ضروری ہے اور دین اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر کو آ کر زندہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے خود شہادت اور جہاد کا جو مفہوم ہے دین کے اندر جتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جتنی تاکید ہے، وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور اس کے اندر انحراف آ چکا تھا یا ختم ہو چکا تھا، اصلاً بھول چکے تھے لوگ، اس کو بھی آ کر امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے ذریعے جو ہے وہ زندہ کیا ہے۔ اس طریقے سے خود نظام امامت، یہ جو مفہوم امامت ہے اور نظام امامت ہے، اس کو بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کے ذریعے اس کو زندہ کیا اور احیا کیا ہے۔ یہ وہ اقدار اور اسلامی مفاہیم ہے، یقیناً اس کے علاوہ بہت سارے مفاہیم ہیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ ہمارا پروگرام چھوٹا ہے اس کے اندر سارے مفاہیم کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو یہی مختصر چند جو ہے وہ مفاہیم ہیں۔
جی، میں جس ترتیب سے آپ نے بیان کیا اقدار کو کہ ان کو عاشورہ نے احیا کیا ہے، میں اسی ترتیب سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو عاشورہ نے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام نے کس طریقے سے احیا کیا اس کو، اور اس کی اہمیت کیا تھی؟
دیکھیں، ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اہمیت کیا ہے، حق بھی یہی بنتا ہے کہ ہم پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کریں کہ قرآن و سنت کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی بڑی تاکید ہوئی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآنی آیات جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ جیسا کہ آیت کے اندر موجود ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ آپ میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو تأمرون بالمعروف، معروف کی امر کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے دین کے اندر جو ہے اور قرآن کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اہمیت ہے، کہ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جو امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے وہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے قرآن کی نگاہ میں۔ دیکھیں، تین طرح کی اموات ہوتی ہیں، موت ہوتی ہے، ایک انسان کے جسم کی موت ہوتی ہے، دوسری چیز جو موت ہوتی ہے وہ روح کی موت ہوتی ہے، بعض اوقات روح مر جاتی ہے انسان کا جسم زندہ ہوتا ہے، اور اس کو قرآن نے بہت سارے مقامات پہ بیان کیا، اور بعض اوقات جو ہے وہ معاشرے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ معاشروں کی موت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ معاشرے کی موت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہی عن المنکر ختم ہو جائے، نیکی کا کوئی حکم نہ دے اور برائی سے کوئی روکے نہیں، تو اس وقت اس معاشرے کی موت ہو جاتی ہے،
کیونکہ معاشرے کی زندگی اقدار پر ہے، اور جب یہ فریضہ جو ہے وہ انجام نہیں پائے گا تو وہ اقدار ختم ہو جائیں گے، معاشرہ مردہ ہو جائے گا
اسی طریقے سے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے اس طریقے سے بدل جاتے ہیں کہ معروف منکر بن جاتا ہے اور منکر جو ہے وہ معروف بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ نظام نبوت کے بعد، یعنی پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جو ہے جب دوسرا نظام آتا ہے، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، امیر شام کے بعد جب یزید کی حکومت آتی ہے تو اس کے اندر تو بالکل واقعاً جیسے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث میں بیان کیا کہ معروف منکر بن چکا تھا اور منکر جو ہے وہ معروف بن چکا تھا، اور اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسی ذات اور کوئی ایسی شخصیت آئے جو اس اللہ کی بہترین قدر کو، اسلامی بہترین قدر کو زندہ کرے اور اس کو احیا کرے، اور یہی وہ وقت ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس قدر کو زندہ کرنے کے لیے، اس مفہوم دینی کو زندہ کرنے کے لیے یہ قیام فرماتے ہیں. اور جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے قیام کے مقاصد کو جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اسی کو ذکر کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے, میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے جب اللہ کی راہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے تو در واقع اس خون کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے اس اسلامی قدر کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اس کو زندہ کیا ہے.
بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو واقعاً ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری بدعات ایجاد ہو رہی ہیں, بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ رائج ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جو ذمہ دار افراد ہیں معاشرے کے اندر, چاہے وہ صحابہ کی شکل میں ہوں یا تابعین کی شکل میں ہوں, ہمیں اس طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نظر نہیں آتا. تو یہ معاشرے میں نہیں تھا یہ فریضہ, تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اس طریقے سے پھر جو ہے وہ ان کو شہید ہونا پڑا اور ان کو قیام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے. میں اپنی بحث کو آگے بڑھاتا ہوں چونکہ وقت کم رہتا ہے ہمارے پاس. ایک مفہوم جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ زندگی آئی اور یہ احیاء ہوا, وہ شہادت کا مفہوم ہے. میں چاہوں گا اس پر ذرا روشنی ڈالیں.
دیکھیں قرآن مجید کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے, تو قرآن مجید کے اندر ایک بہت ہی بہترین آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے کہ جو جہاد کے فضیلت کو اور اس کے مرتبے کو اور اس کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے. بس اتنا ہی جملہ اس کا کوٹ کرنا چاہوں گا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو, جہاد کرنے والے کو جو جہاد نہیں کر رہا ہوتا اس کے اوپر فضیلت بخشی ہے. تو یہ خود جہاد کی فضیلت ہے, خود مجاہد کی فضیلت ہے کہ جو جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ جہاد ہو, واقعاً وہ جہاد ہو, ایسا نہ ہو کہ خود جہاد کے اندر جو ہے وہ انحراف آ چکا ہو, واقعاً وہی جہاد ہو جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے چاہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کو بھی باقی لوگوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے. تو یہ تو خود جہاد کی فضیلت اور اہمیت ہے. اب دیکھیں آپ, اگر ظاہر ہے جو بھی لوگ حقائق کے متلاشی ہیں, جو واقعاً حقائق کو جاننا چاہتے ہیں, وہ اگر جا کر تاریخ کا حقائق کی بنیادوں پر مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے جیسے ہی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے تو خلیفہ دوم جب ان کا وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کے اندر بعض چیزیں جو انسان کو تاریخی مطالعہ کے اندر دیکھنے میں ملتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ فقط شیعہ منابع کے اندر ہے, نہیں, اہل سنت منابع کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ ایک طبقاتی نظام وجود میں آتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب بیت المال کی تقسیم بندی ہوتی ہے تو اس میں جو مہاجر ہے اس کو انصار کے اوپر جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو پہلے سابق الایمان ہیں ان کو لاحق الایمان سے زیادہ حصہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو قریش قرشی ہے اس کو غیر قرشی کے اوپر اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ چونکہ وہ قرشی ہے لہذا اس کو بیت المال کا زیادہ حصہ دیا جائے, جبکہ پیغمبر اسلام کے دور میں ایسا بالکل نہیں ہوا کرتا تھا, وہاں پہ مساوات کے ساتھ بیت المال کی تقسیم بندی ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ سلسلہ, یہاں تو ایک طبقاتی نظام وجود میں آتا ہے, پھر اس کے بعد جیسے ہی خلافت سوم آتی ہے اور خلیفہ سوم جو ہے وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو وہاں تو پھر جو ہے ان کے دور میں آ کر زیادہ جو ہے وہ اقربا پروری ہے, وہاں پہ اچھی اچھی پوسٹوں پہ جن لوگوں کو رکھا گیا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, چونکہ خود خلیفہ سوم بھی جو ہے وہ بنی امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے, تو جتنی بھی اچھی اچھی پوسٹیں اس کے بنی امیہ ہیں. اور یہی وجہ بنتی ہے خلیفہ سوم کے قتل کی, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو ہے وہ قبول نہیں, اور پیغمبر اسلام کے دور میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. تو اب یہ جو دور آ رہا ہے, اس دور کے اندر لوگوں کے اندر جو زیادہ چیز ہے وہ اب اس اسلام کو, وہ جو اصلی اسلام تھا, وہ دینی مفاہیم تھے, ان کو لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے اندر جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ مال جمع کرنے کی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد آپ امیر شام کا دور آ جاتا ہے. امیر شام کے اندر جو ہے, امیر شام کے دور کے اندر تو پھر زر اور زور جو ہے وہ بہت اس کی زیادہ وہ ہو جاتا ہے, یعنی اپنی عروج کو پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ امیر شام کے بعد جب یزید کی خلافت کا دور آتا ہے اور یزید جو ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے اور وہ ایک اسلام کا نمائندہ بن
کر جو ہے وہ اسلامی مسند کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے تو اس خود اس شخص کے اندر بھی کوئی اسلامی قدر نہیں ہے، چونکہ خود وہ اسلامی قدروں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس دور کے اندر لوگوں کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اس کے پاس کتنی کنیزیں ہیں، میرے پاس کتنی کنیزیں ہیں، اس کے پاس کتنے غلام ہیں، میرے پاس کتنے غلام، اس کے پاس کتنے گھر ہیں، میرے پاس کتنے گھر ہیں۔ تو جب انسان جو ہے وہ دنیا کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس دل سے خدا جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ رأس کل خطیہ حب الدنیا، کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر گناہ اور ہر خطا کا جو ہے وہ بنیاد اور اساس ہے۔ تو اس طریقے سے جب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر انسان کے اندر وہ دینداری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ شہادت کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شہادت کا مطلب یہ کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرے۔ جو شخص مال لے دنیا اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے وہ کہاں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا۔ تو اب یہ زمانہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آ کر قیام فرماتے ہیں تاکہ اس اسلامی قدر کو زندہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے مہمانوں کا، سب کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے خالصتاً اللہ کے لیے فی سبیل اللہ جو ہے وہ پیش کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ اسلامی جہاد ہے، یہ وہ اسلامی قدر ہے، یہ وہ دینی مفہوم ہے جس کو پیغمبر اسلام جو ہے لے کر آئے تھے، اور اس کو امام حسین علیہ السلام نے اس جہاد اور اس شہادت کے مفہوم کو دوبارہ زندگی بخشی۔
بہت خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ واقعاً آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے کہ اگر مال دنیا سے محبت بڑھ جاتی ہے تو اس وقت بہت ساری دینی اقدار جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شہادت کا ایک جذبہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اور مختلف اس طریقے سے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس جذبے کو باقی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ضرورت یہ پیش آئی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قیام کر کر بتائیں کہ کس طریقے سے اگر دین الہی کو جو ہے وہ مکتب اسلام کو اگر خطرہ پیش آتا ہے تو قیام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے قیام کیا جاتا ہے، اور پھر اس قیام کے نتیجے میں جو ہے وہ شہادت نصیب ہوتی ہے، اور واقعاً لوگوں میں پھر بعد میں جذبہ بھی پیدا ہوا، بہت سارے قیام جو ہے وہ ہوئے اور لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور شہادت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنی،
جیسے قیام طوابین ہے، قیام جناب زید ہے،
جی جی بالکل، بہت ساری اس طرح آئی ہیں۔ تو یہ فرہنگ جو ہے بڑی، یہ جو مفہوم ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ احیاء اور زندہ ہوتا ہے اس میں آ کے۔ وقت کے تعاون گنجائش جو ہے وہ کم رہ گئی ہے، میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے اپنے ابتدائی بحث کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مکتب تشیع کا جو امتیاز اور جدائی ہے دوسرے مذاہب سے وہ امامت کے مسئلے میں ہی ہے۔ اب عاشورہ نے اس امامت کے نظام کو احیاء کرنے میں کس طریقے سے کردار نبھایا ہے؟
دیکھیں، بہت واضح ہے، پہلے بھی ہم بارہا اپنی گفتگو کے اندر اشارہ کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب تک زندہ تھے تو یہ ایک نظام نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشریت کی ہدایت کے لیے آیا ہوا نظام تھا، اور ہمارے مکتب کے مطابق جو ہے پیغمبر اسلام نے اپنے آخری ایام میں 18 ذیحجہ کو جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا بے عنوان مولا سرپرست حاکم، کہ میرے بعد اگر آپ دینی امور میں، ہر قسم کے امور میں اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو میرے بعد میرا خلیفہ اور میرا جانشین اور آپ کا ہادی اور آپ کا راہبر جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو امام گویا پیغمبر اسلام نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا غدیر والے دن ہاتھ بلند کر کے بتا دیا تھا کہ اس نظام نبوت کے بعد جو نظام ہے انسانی ہدایت کے لیے اور بشریت کی ہدایت کے لیے وہ نظام امامت ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو بالکل مسلم اور واضح بات ہے، لیکن ان کے ہاں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے بغیر خلیفہ کی تعیین کیے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب امت جو ہے یہ دیکھ رہی ہے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے نظریے کو پیش کر رہا ہوں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب پیغمبر اسلام سے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب جو ہے خلیفہ اور جانشین پیغمبر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے جا کر سقیفہ بنی سعدہ میں ایک شخص کو جو ہے وہ خلیفہ کے طور پر منتخب کر لیا اور انتخاب کر لیا۔ تو یہ پھر جب انتخاب کیا تو یہ ایک نظام خلافت، یعنی نظام نبوت کے بعد نظام خلافت جو ہے وہ سلسلہ اس کا شروع ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دینی اقدار جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی، وہ دینی مفاہیم جو ہیں وہ ناپید ہوتے چلے جا رہے تھے، یا ان کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ انحراف آ رہا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم جو ہے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قبول نہیں کریں گے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام جو ہے وہ متعارف کروائیں گے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب جیسے ہی خلیفہ دوم کا دور آتا ہے، تو اس دور میں، بلکہ خلیفہ اول کے دور میں ہی شام کی حکومت جو ہے وہ معاویہ کو دی جاتی ہے، اور یہ شخص جو ہے برسر اقتدار آ جاتا ہے اور اس کو گورنر بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی خلیفہ دوم کا وقت آتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کو اس مقام پہ برقرار رکھا جاتا ہے معاویہ کو، اور بلکہ اس کے تھوڑی بہت حکومت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، اختیارات میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اس دور میں بھی جیسا کہ اہل سنت کے ہاں تو خلیفہ دوم کے بہت سارے عدالت کے واقعات جو وہ مشہور ہیں، لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ آ کر خلیفہ دوم کے سامنے جو ہے وہ معاویہ کی شکایت کیا کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ عدالت سے کام نہیں لے رہا اور اس کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خلیفہ دوم جو ہے وہ ایک نہیں سنتے تھے لوگوں کی، اور کوئی اس طرح کا انہوں نے اقدام نہیں کیا کہ معاویہ کو وہاں سے ہٹایا جائے. اور پھر ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ زمینہ فراہم ہو رہا ہے، کس کا؟ بنو امیہ کی حکومت تو گویا آ چکی ہے. پھر خلیفہ سوم کا دور آتا ہے، خود خلیفہ سوم جو ہے وہ بنی امیہ خاندان سے ہیں، اور انہوں نے جو ہے آ کر معاویہ کے اختیارات میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے حکومت کا ایریا جو ہے وہ دے دیا، اور حکومت کا ایریا جو ہے جغرافیائی اعتبار سے بھی بڑھ گیا. تو اس طریقے سے اختیارات بھی معاویہ کے بڑھ گئے، اور جیسے جیسے اس کے اختیارات بڑھتے چلے گئے تو اس نے اپنے اختیارات سے بھرپور استفادہ کیا، اور بھرپور استفادہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ معاویہ آ کر جو ہے یزید جیسے شخص کو، جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شارب الخمر بھی ہے، وہ شخص جو ہے وہ جو شراب پیتا ہے وہ کہتا ہے مسند خلافت رسول اللہ کے اوپر آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی مسند پیغمبر اسلام کے اوپر آ کر ایسا شخص جو ہے وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اب جو ہے اس طرح کا شخص جب آتا ہے تو اس دور میں ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہو جاتا ہے. وہاں پہ اصلاً پورے کا پورا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے، چونکہ ایسا شخص جب برسر اقتدار آئے گا تو اس کی نظر میں کوئی اسلامی قدر جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور وہ آ کر عملاً جو ہے وہ اسلامی اقدار کو پامال کرتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بحث نہیں ہے کہ ہم شخصیت یزید کی بات کر رہے ہیں، نہیں، خود یزیدیت ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کو خطرے میں ڈال رہی تھی، یعنی کلن اسلام خطرے میں تھا، چاہے وہ یزید ہو یا یزید جیسا کوئی شخص ہو. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مثل لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مطلب یہ کہ حسینیت کبھی یزیدیت کے سامنے جھک نہیں سکتی. تو یہاں پہ ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کے خلاف قیام کرے. اب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قیام کر رہے ہیں، تو کیا مطلب امام حسین علیہ السلام کے قیام کرنے کا؟ قیام کرنے کا بالکل واضح ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے جو نظام نبوت کے بعد نظام خلافت متعارف کروایا تھا، چونکہ یہ الہی خلافت نہیں تھی، یہ الہی عہدہ نہیں تھا، آپ کا بنایا ہوا، لوگوں کا بنایا عہدہ تھا، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آج یزید جیسا شخص جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئے ہے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے یہ لوگوں کو یہ میسج اور یہ پیغام دیا کہ دیکھیں اگر نظام نبوت کے بعد فوراً یہ لوگ نظام امامت کو قبول کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ پہنچتی. آج دیکھیں مجھے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑ رہا ہے تاکہ یہ بتلاؤں کہ چونکہ یہاں پہ امامت کے دلائل، امامت کے براہین یہ کام نہیں کر رہے، یہ سننے کے لیے، یہ استدلال سننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. یہاں پہ ضرورت ہے کہ انسان ضرورت ہے کہ ایک پاکیزہ خون جو ہے وہ اس زمین پر بہے تاکہ وہ اس نظام امامت کو زندہ کرے اور نظام امامت کا احیاء کرے. تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی.
جی ہاں بالکل، دیکھ لیں آپ کی تائید میں اگر میں عرض کروں تو ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یزید جیسا جو شرابی اور بے دین، فاسق، فاجر یہ حاکم ہوتا ہے اور حکومت میں آتا ہے، تو کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے.
بالکل، حالانکہ اس وقت بہت سارے صحابہ اور تابعین
موجود تھے اس میں آ کے، یعنی وہ بہت سارے اقدار کو علل اعلان جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. ممبر رسول پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، کوئی آگے نہیں آ رہا کر، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پھر وہ الہی نظام کے جو نمائندے ہوں گے وہ تو چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، چونکہ وہ تو
یزید کا 3 سالہ کل دور ہے، اور 3 سال کے اندر اس نے جو بڑے بڑے برے کام انجام دیے، ایک یہ ہے کہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی ہے، پھر جو ہے کعبہ کو جلا دیا، اور تیسرا کام جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو یعنی ایسا شخص جو وہ کس طریقے سے اسلام کی اسلامی اقدار کا محافظ بن سکتا ہے۔
بہت شکریہ، باتیں تو بہت ہیں کرنے کی اس موضوع کے اوپر، کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے یہ، اس پر زیادہ سے زیادہ گفتگو ہونا ضروری ہے۔ مختصر وقت میں جتنا بیان کر سکتے تھے اتنا گفتگو ہوئی آپ کے سامنے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ایک راستہ کھول سکتا ہے کہ آپ اس موضوع میں کس طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، کہ انشاءاللہ دعاگو ہیں خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہمیں عاشورہ اور کربلا کو جس طریقے سے اس کو سمجھنے کا حق ہے اس طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔